الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد مبارك وسلم یہ سورہ سورۃ الحجرات ہے اور یہ پوری سورۃ مدنی ہے چوتھی آیت میں ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون اس آیت میں یہ لفظ الحجرات مذکور ہے اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الحجرات ہے حجرات یہ حجرتن کی جمع ہے اور حجرتن یہ مکان کو کہتے ہیں کمرے کو کہتے ہیں جن حجرات اور جن کمروں اور جن مکانات کا اس صورت میں ذکر ہے وہ حجرات ہیں وہ مکانات ہیں وہ کمرے ہیں جو مسجد نبوی سے متصل امہات المؤمنین آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیبیاں اور ازواج مطہرات کے لیے بنائے گئے تھے اور جن میں ان کی رہائش تھی اس سورت سے پہلے والی سورت سورۃ الفتح ہے اور سورۃ الفتح سے پہلے والی سورت سورۃ محمد ہے سورہ محمد اور سورۃ الفتح میں اکثر حصہ اصلاح عالم کے موضوع پر مشتمل ہے ان دونوں سورتوں کے بعد سورۃ الحجرات آتی ہے جس میں اللہ عز و جل نے اصلاح نفس کے اصول اصلاح نفس کے آداب خصوصاً آداب المعاشرت کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے خلاصہ کیا نکلا خلاصہ یہ نکلا کہ ان تینوں سورتوں میں اللہ عز و جل نے اصلاح عالم اور اصلاح نفس کا انسانیت کو پروگرام دیا ہے اگر مسلمان، مؤمن، انسان، ان تین صورتوں کے پروگرام کو سامنے رکھ کر اس پروگرام کو عملی جامہ پہنائے تو ہر فرد کی بھی اصلاح ہو جائے گی اور پورے عالم کی بھی اصلاح ہو جائے گی. یہ ہے اس صورت کو اپنے ماں قبل کی صورتوں سے مناسبت، کہ ماں قبل کی صورتوں میں اصلاح عالم کا طریقہ بتلایا گیا ہے اور اس صورت میں اصلاح نفس کا طریقہ بتلایا گیا ہے. سورۃ الحجرات، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور امت کی ماؤں کے مکانات اور کمروں پر سے نام رکھا گیا ہے، اس لیے کہ اس صورت میں ان کے مکانات اور ان کے کمروں کا ذکر ہے. ابن سعد رحمت اللہ علیہ نے عطا خراسانی رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجرے، جن کا اس صورت میں ذکر ہے، کھجور کی شاخوں سے بنے ہوئے تھے اور ہر ہر حجرے کے دروازے پر موٹے سیاہ کالے اون کے پردے پڑے ہوئے ہوتے تھے. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی الادب المفرد میں اور امام بیحقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن میں حضرت داؤد ابن قیس رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ازواج مطہرات کے ان حجروں کی زیارت کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور فرماتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے، میرا اندازہ یہ ہے. اب دیکھو، ایک حجرے کی سائز بیان کر رہے ہیں، شہنشاہ عالم کا یہ مکان ہے. فرماتے ہیں کہ اس کی شکل کچھ یوں تھی کہ دروازے میں سے داخل ہوتے ہی مکان شروع ہو جاتا تھا، لیکن پہلا حصہ اس کا غیر مسقف، یعنی چاروں طرف دیوار تو ہیں لیکن چھت اس کی نہیں ہے، روف نہیں ہے، اور بیچ میں جا کر باقی آدھا حصہ روف والا، اس کی چاروں دیواریں بھی ہیں اور روف بھی ہے. گویا داخل ہوتے ہی صحن آئے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ مکان شروع ہوگا، یا یوں سمجھیے کہ پورے مکان کا ایک ہی جو کمرہ ہے وہ شروع ہوگا. داؤد ابن قیس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا اندازہ ہے، دیکھنے کے بعد جو اس وقت ذہن میں اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ دروازے سے لے کر چھت جہاں سے مکان کا شروع ہوتا ہے اس کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ 6 سے 7 ہاتھ ہوگا، 6 سے 7 ہاتھ کا فاصلہ. اور جہاں سے چھت شروع ہو جاتا ہے وہاں سے لے کر دیوار کے ختم ہونے تک زیادہ سے زیادہ 10 ہاتھ کا فاصلہ. یہی بیڈ روم، یہی سٹنگ روم، یہی لیونگ روم، یہی کچن، یہ پوری کائنات آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. 6 سے 7 ہاتھ کا فاصلہ غیر مسقف، صحن کھلا حصہ، اور تقریباً 10 ہاتھ کا فاصلہ مسقف چھت والا. اور اس کی اونچائی، یعنی زمین سے لے کر چھت تک میں نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تو 7 سے 8 ہاتھ سے زیادہ اونچائی نہیں تھی. اسی لیے نسائی شریف کی حدیث میں ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث ملتی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے اور میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی تو آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جانے سے پہلے اپنے ہاتھ سے میرے پاؤں کو اشارہ کرتے تھے تو میں آدھی نیند میں ہوتی تھی، سمجھ جاتی تھی کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تو میں اپنے پاؤں کو پیچھے کھینچ لیتی تھی، آپ اس وقت سجدہ فرماتے تھے، اور جب سجدے سے فارغ ہو جاتے تھے پھر میں اپنے پیر پھیلا کر سو جاتی تھی. یہ شہنشاہ عالم کے مکان کی حالت ہے. آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقرہ جو ہے وہ اضطراری نہیں تھا، اختیاری تھا، یعنی مجبوراً آپ فقر میں زندگی نہیں گزار رہے تھے بلکہ آپ نے خود فقر کو اختیار کیا تھا. حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے مجھے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو احد پہاڑ کو سونا بنا دوں اور اسے حکم کروں کہ جہاں تم جاؤ ساتھ میں یہ چلتا پھرتا رہے، اس میں سے جتنا جی چاہے خرچ کرتے رہو. کیا ارشاد فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، میں ہی تو ایسی زندگی چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا ملے تاکہ شکر ادا کروں، اور دوسرے دن کھانا نہ ملے اور بھوکا رہوں تاکہ صبر کروں، اور شکر اور صبر کے ذریعے جنت میں اعلی مراتب حاصل کروں. ارشاد فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دفعہ حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی پوچھ رہے ہیں کہ آپ نبی عبد بننا چاہتے ہیں یا نبی ملک بننا چاہتے ہیں؟ نبی عبد یا نبی ملک، بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا غلام نبی بننا چاہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبریل امین سے مشورہ پوچھا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے، تو حضرت جبریل امین نے اس طرح اشارہ کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بھی یہی خواہش ہے، میں بھی نبی عبد ہی بننا چاہتا ہوں. یہ فقر اضطراری نہیں تھا، یہ فقر اختیاری تھا، آپ نے خود اسے اختیار کیا تھا. تو آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو حالت ہی کچھ اور ہے، لیکن اندازہ کیجئے میری ماؤں اور بہنوں کہ امہات المؤمنین میں صبر کا اور قناعت کا کتنا مادہ ہوگا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سمپل لائف اور سادہ زندگی پر وہ ہمیشہ کے لیے راضی رہی، اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی انہی حجروں میں پڑی رہی. یہ حجرے رہے. ولید ابن عبد الملک ابن مروان کے دور تک اس نے مسجد کی توسیع اور ایکسٹینشن کے خاطر حکم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے جو حجرات ہیں اور جو مکانات ہیں اور جو کمرے ہیں انہیں بھی مسجد نبوی میں شامل کر دیا جائے. چنانچہ ان حجروں کو مسجد نبوی کا حصہ بنا لیا گیا. تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ان حجروں کو ختم کر کے مسجد نبوی کا حصہ بنا لیا گیا تو اس دن پورے مدینہ منورہ میں گریہ اور بوکا تاری تھا لوگوں پر، اس لیے کہ بڑی برکت والی چیز تھی. آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن گھروں میں رہا کرتے تھے اور ازواج مطہرات جن گھروں میں رہا کرتی تھی، حضرت جبریل امین وہی لے کر جن گھروں میں تشریف لایا کرتے تھے. آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جس کمرے میں تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ. یہ وہی حصہ ہے جس کا اس قرآن مجید میں ذکر ہو رہا ہے, یہ حجرات ہی کا حصہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا گیا, اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا, اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتل دشمن کے حملے سے گھائل ہو گئے اور اندازہ ہو گیا کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک قاصد کو بھیجا اجازت طلب کرنے کے لیے کہ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اپنے دو بڑوں کے ساتھ سو جاؤں, اور مکان چونکہ آپ کا ہے آپ کی اجازت ضروری ہے. اب وہ مکان بھی چھوٹا ہی تھا, جگہ بس یہی تھی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے لیے رکھی تھی. تو جب یہ قاصد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست پیش کی, تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کے ساتھ تو قیامت تک میں آرام کرنا چاہتی تھی, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے اتنے عزیز ہیں کہ میں ان کی خواہش کو اپنی خواہش پہ ترجیح دے رہی ہوں. میرے بھائیوں ان خوبیوں کو تو دیکھیے, ایک طرف قناعت سادگی, دوسری طرف ایثار اور قربانی, اور یہ قربانی بھی مادی نہیں روحانی قربانی. اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال دیکھیے اور معاشرت کا خیال دیکھیے کہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بلا کر چپکے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے اور میری نماز جنازہ ہو جائے تو دفن کرنے سے پہلے پھر ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت طلب کر لینا, کہیں ایسا نہ ہو کہ شرما شرمی میری وجہ سے اس نے میری زندگی میں ہاں کہہ دیا ہو, میرے مرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ پوچھ لینا تاکہ معاملہ کلیئر ہو جائے. چنانچہ یہ تینوں حضرات وہاں مدفون ہیں, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے سب سے افضل, زندگی بھی آپ کی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری, اور اس وقت قیامت تک آرام بھی فرمائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور قیامت کے دن حشر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. اور اس حجرے میں ایک جگہ ابھی باقی ہے, سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قرب قیامت تشریف لائیں گے, امام مہدی علیہ الرحمہ کے دور میں, اور پوری دنیا پر اسلام کا پھریرا لہرائے گا, اور اس روئے زمین پر اللہ کے کلمے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کے علاوہ اور کسی کلمے کا کوئی قائل نہیں رہے گا. مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے, روضہ اقدس پر حاضری دیں گے, اور وہاں آپ کا انتقال ہوگا, اور وہیں روضہ اقدس میں آپ کو دفن کیا جائے گا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا اور میرا حشر ہوگا تو میرے ساتھ ابو بکر, عمر اور عیسیٰ بھی ہوں گے, اور ان کے ساتھ میں چل کر جنت البقیع کے پاس پہنچوں گا, اور جیسے ہی جنت البقیع کے دروازے پر پہنچوں گا اللہ تعالی جنت البقیع میں لیٹنے والے تمام مؤمنین کی روحوں کو ان کے جسموں میں داخل کر کے, جسم عطا کر کے ان کا حشر فرمائیں گے, اور وہ سب کے سب میری دائیں طرف ہو جائیں گے, اور میں ان سب کو لے کر چل کر مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلا تک پہنچوں گا. وہاں جب پہنچوں گا تو اللہ تعالی مکہ مکرمہ کے قبرستان میں جتنی روحیں سوئی ہوئی ہیں ان سب کا حشر فرمائیں گے, وہ میری بائیں طرف ہوں گے. اب میں ہوں, ابو بکر ہے, عمر ہے, عیسیٰ ہے, میری دائیں طرف جنت البقیع کے مدفونین, اور میری دائیں طرف اور میری بائیں طرف جنت المعلا کے مدفونین. اس شان میں ان سب کو لے کر میں رب اکرم کے پاس حاضری دوں گا. اللہ تعالی
ہم سب کو اپنی رضامندی کے ساتھ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی مٹی نصیب فرمائے. خیر, عرض یہ کر رہا تھا کہ سورۃ الحجرات اور سورۃ الحجرات کے ضمن میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجرات کی کچھ مختصر سی جھلک ہمارے سامنے آ گئی. سورۃ الحجرات کی یہ سب سے پہلی آیت, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اس کا شان نزول, سبب نزول, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں یہ نقل فرمایا ہے کہ قبیلہ بنو تمیم کے سرکردہ حضرات آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے, اور ایک مشورہ شروع ہوا. غور اس بات پہ ہو رہا تھا کہ قبیلہ بنو تمیم میں حاکم کس کو مقرر کیا جائے. اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہوں, غور کر رہے ہوں, اور ان کی اجازت کے بغیر کوئی اپنی رائے پیش کرے, یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کے خلاف. مسئلہ زیر غور تھا, آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم غور فرما رہے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سبقت فرمائی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری رائے یہ ہے کہ قبیلہ بنو تمیم میں قعقاع ابن معبد رضی اللہ تعالی عنہ کو حاکم بنا دیا جائے. بس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عرض کرنا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول پڑے اور ارشاد فرما عرض کیا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری رائے یہ ہے کہ اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم بنا دیا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے پیش فرمائی, ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے دوسری رائے پیش فرمائی اور وہ رائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پڑ رہی تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ناگواری محسوس ہوئی اور آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات کہہ دی اور اس سلسلے میں ان دونوں کے درمیان کچھ گفتگو چل پڑی اور گفتگو اس حد تک پہنچ گئی کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کا دونوں کو خیال نہیں رہا اور بلند آواز سے آپس میں گفتگو کرنے لگ گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے خطائیں کروائی جاتی تھیں تاکہ امت کو تعلیم ملے. اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے تم سبقت مت کرو. کوئی معاملہ ہے, انتظار کرو اللہ کے حکم کا, انتظار کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا. اگر کوئی مشورہ ہو رہا ہے تو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے دو اور غور و فکر کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کو کہے کہ ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے, عمر تمہاری کیا رائے ہے, یہ الگ بات ہے. لیکن ابھی غور ہو رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد بھی نہیں فرمایا اور آپ حضرات کو بولنے کی اجازت بھی نہیں دی اور آپ حضرات نے بولنا شروع کر دیا, یہ خلاف ادب ہے. اے ایمان والو, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ,
اللہ اور اس کے رسول سے سبقت مت کرو اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے. حکم فرما دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبقت مت کرو. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, انتظار کرو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا, اور آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرمائیں اسے غور سے سنو اور غور سے سن کر اس گفتگو کے تابع ہو جاؤ. اور اگر آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کو بولنے کی اجازت دے تو پھر وہ اپنا مشورہ پیش کرے. اور یہ صرف گفتگو کے ساتھ خاص نہیں ہے, قرآن مجید نے اس کو مطلق رکھا ہے, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی, اللہ اور اس کے رسول سے سبقت مت کرو. کس معاملے میں اس کا ذکر نہیں ہے؟ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ ہر معاملے میں, بات میں بھی عمل میں بھی. اگر تم کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مجلس میں تشریف فرما ہوں اور کھانا حاضر ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کھانا شروع مت کرو. اگر تم راستے میں چل رہے ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش قدمی مت کرو اور آگے مت نکل جاؤ, پیچھے پیچھے چلو. ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہو. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی مشہور تفسیر معارف القرآن میں یہ لکھا ہے کہ بعض علماء نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ علماء چونکہ نبی کے وارث ہیں اس لیے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جیسا برتاؤ کرنے کا حکم ہو رہا ہے, امت کے عام افراد کو علماء کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا ضروری ہے. اگر کسی مجلس میں کوئی عالم دین ہو, اس مجلس میں کوئی بات زیر غور ہو, تو سب سے پہلے اسے بولنے کا موقع دیا جائے اور اس کی بات چونکہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہوگی اس لیے اس بات کے تابع ہوا جائے. اور اگر وہ کسی کو بولنے کی اجازت دے اپنی رائے بھی پیش کر سکتا ہے, اور اگر اپنی رائے پیش کرنا چاہتا ہے تو اجازت لے کر پیش کر سکتا ہے. اسی طرح کسی مجلس میں کوئی عالم دین ہو اور کھانا حاضر ہو جائے تو اس سے پہلے شروع نہ کیا جائے. اسی طرح اگر کسی عالم دین کے ساتھ عوام چل رہے ہوں تو عالم دین کے آگے آگے نہ چلیں. اور بطور دلیل کے ان حضرات نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے آگے چلے جا رہے تھے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے تھے. اب یہاں نبی اور امتی کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں تو دونوں امتی, دونوں صحابی, دونوں عالم. ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بھی جلیل القدر صحابی, لیکن چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اونچا ہے اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی تو آپ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کو تنبیہ فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابو الدرداء تم کیسے آدمی ہو کہ تم سے دنیا اور آخرت میں جو شخص زیادہ افضل ہے اس کے آگے آگے چل رہے ہو. اور ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم الصلات والسلام کے بعد سورج ابو بکر سے زیادہ افضل آدمی پر نہ طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں, خاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی, پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس، صدیق کو اللہ اور اس کا رسول بس. تو حضرات علماء کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ یہ احترام ضروری ہے. بیٹا باپ کے ساتھ چل رہا ہے، باپ آگے رہے گا، بیٹا پیچھے رہے گا. مرید شیخ کے ساتھ چل رہا ہے، شیخ آگے رہے گا، مرید پیچھے رہے گا. استاد اور شاگرد چل رہے ہیں، استاد آگے رہے گا، شاگرد پیچھے رہے گا. اور فقط چلنے میں نہیں، ہر معاملے میں علم کا، دینداری کا، تقوی کا، بڑے کا احترام ضروری ہے. عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ اس آیت میں کیا بتلایا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، ان کی حیات طیبہ میں ان پر کوئی پیش قدمی مت کرو. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. اب اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب بھی تمہارے درمیان کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تمہارے سامنے آ جائے، تو اس فرمان کو چھوڑ کر اپنی رائے سے پیش قدمی مت کرو، بلکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تابع ہو جاؤ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رئیس المفسرین اس آیت کی تفسیر یوں بیان فرماتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کہ لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، سنت اور کتاب اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سیرت اور اللہ تعالی کی کتاب کے خلاف کوئی بات کہو بھی مت اور کوئی بات کرو بھی مت، تابع ہو جاؤ. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی بات میں تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو کیا کرو؟ آسان، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم مؤمن ہے تو اس جھگڑے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. اللہ سے مراد اللہ کی کتاب اور رسول سے مراد سنت رسول. تو سب سے پہلا یہ حکم ہوا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے تابع کرو، ان کی بات جہاں آ جائے وہاں رک جاؤ، اس سے آگے مت بڑھو. اور دوسرا حکم کیا ہوا؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. دوسری جگہ پر ارشاد ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. ومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان کر دے گا. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا مصیبت سے نکلنے کے راستے اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے. اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ ہے تقوی. عدل و انصاف سے کام کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی اور احسان کا معاملہ کرو، رشتہ داروں کی مدد کرو، اور فواحش اور منکرات اور بغاوت اور ظلم سے بچو، یہ ہے تقوی. اور علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جو تقوی کی تعریف نقل فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقا، ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑو، چھوٹے اور بڑے، یہ ہے تقوی. لا تحقرن صغیرتن ان الجبال من الحصا، تم چھوٹے گناہ کو ہرگز حقیر نہ سمجھنا، اس لیے کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی تو چھوٹے چھوٹے کنکر ہی سے بنے ہوئے ہیں. اب آج کی نشست کو ایک نقطے پہ ختم کر رہا ہوں. اس آیت کریمہ میں دو اصول بیان کیے، ایک یہ کہ اپنی خواہشات نفسانی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع کر لو، اپنی رائے ختم کرو. اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا, رائے ختم. اور نمبر دو, تقوی اختیار کرو, گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. دو اصول بیان کیے جھگڑے سے بچنے کے. اور اگر غور کیا جائے تو عالم میں جہاں کہیں فساد یا جھگڑا نظر آئے گا اس کی دو وجوہات میں سے ایک وجہ ہوگی, یا تو جھگڑے کی وجہ خود رائی ہے, ایک شخص نے اپنی رائے قائم کر لی ہے اس سے ہٹنا نہیں چاہتا. دو مسلمان میں جھگڑا ہو جائے اور دونوں کے دونوں کی رائے الگ الگ ہو اور دونوں یہ فیصلہ کر لے کہ اگر میری رائے قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو میں اپنی رائے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, تو ظاہر ہے کہ ایک منٹ میں اتفاق ہو جائے گا. تو جھگڑا اور فساد کی ایک وجہ ہے خود رائے. آدمی اپنی رائے کو چلائے کہ نہیں, میں نے جو سمجھا ہے وہی صحیح ہے, میں جو کہہ رہا ہوں وہی ہونا چاہیے. اور خود رائے ایک ایسی بیماری ہے کہ جب وہ انسان میں گھر کر جاتی ہے تو اس کو دو اور دو چار کی طرح بالکل واضح ہے, اپنی غلطی سمجھ میں آ جاتی ہے, پھر بھی وہ اپنی خود رائے کو نہیں چھوڑتا, خود رائے پہ جمع رہتا ہے. اور یہ تکبر کا بہت اونچا درجہ ہے. اس لیے کہ تکبر کسے کہتے ہیں؟ بطر الحق کے وغمت الناس, حق سے اعراض کرنا, حق بات کو قبول نہ کرنا, اپنی غلط رائے پر جمے رہنا اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا. تو ایک وجہ جو ہے فساد اور جھگڑے کی خود رائی. اور فساد اور جھگڑے کی دوسری وجہ ہے خود غرضی. آدمی خود غرض ہو جائے. اب خود غرضی کے خاطر انصاف کا بھی بیڑا غرق کیا جا رہا ہے اور حقوق کو بھی پامال کیے جا رہے ہیں. خود غرض ہے آدمی, یہ اپنا انٹرسٹ, میں جو چاہتا ہوں وہ مجھے مل جائے. آج گندی سیاست اسی پر تو مبنی ہے. ڈرٹی پالیٹکس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ مجھے مل جائے. خود غرض. اس کے لیے بیوی کو قربان کرنا پڑے, بچوں کو قربان کرنا پڑے, دوستی کو قربان کرنا پڑے, کسی کی عزت کو قربان کرنا پڑے, کسی کی جان کو قربان کرنا پڑے. ایک جان کیا بلکہ ہزاروں جانوں کو قربان کرنا پڑے, کوئی حرج نہیں. بس ہم خود غرض ہیں, ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں مل جانا چاہیے. تو جھگڑے کی دو بنیادیں ہیں, فساد کی دو بنیادیں ہیں, خود رائی اور خود غرضی. اگر عالم سے خود غرضی اور خود رائی آج ختم ہو جائے تو پورے عالم سے آج ہی جھگڑے بھی ختم ہو جائے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس چھوٹی سی آیت میں یہی حکم فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے سبقت مت کرو, یعنی اپنی رائے کو فنا کر کے ان کی رائے کے تابع ہو جاؤ, خود رائے کو چھوڑو. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. اپنی جو غرض ہے, اپنی جو خواہش ہے, اس کے پیچھے مت چلو. اللہ سے ڈر کر اللہ جو کہہ رہے ہیں وہ کرو. اگر تم نے یہ کر لیا تو پورا عالم جھگڑے اور فساد سے پاک ہو جائے گا. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو اسے سن رہا ہے, جو کچھ تم کہہ رہے ہو اسے سن رہا ہے. اور اندر خود رائی کی نیت ہے, خود غرضی کی نیت ہے کہ نہیں, علیم تمہاری نیتوں کو جانتا بھی ہے. اللہ جل جلالہ عام منوالہ قرآن مجید کو پڑھنے کی, پڑھنے سے زیادہ سمجھنے کی, سمجھنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ عام منوالہ اس صورت میں اصلاح نفس کے, اصلاح معاشرے کے جو نہایت ہی اہم مضامین ہیں, انہیں غور سے سن کر سمجھ کر اپنی زندگی کا جز بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ عام منوالہ قرآن سے پوری امت کو وابستگی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ بڑوں کی, علماء کی, مشائخ دین کی قدر دانی کی, احترام کی, عظمت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ خود رائی اور خود غرضی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عملی طور پر, ذہنی طور پر, قرآن اور حدیث اور سیرت طیبہ کے تابع بنا دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو تقوی سے آراستہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.